سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والا جم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میری موج غم بے سہارا نہیں ہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ریونین میں 1993 میں ہوئے ہیں، فرانس کا جزیرہ ہے ریونین، وہاں پر ہمارے عزت کے اشعار ہوئے۔ سیوا تے کوئی سہارا
کا ہے جو آتا ہے، یہ
خزائن شریعت و طریقت جو ہمارے حضرت شیخ العرض العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ کلمہ استغفار سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ساتھ ہی معافی مانگنے کی نیکی لکھی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ استغفار سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ساتھ ہی ساتھ معافی مانگنے کی نیکی لکھی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ استغفار سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ساتھ ہی ساتھ معافی مانگنے کی نیکی بھی لکھی جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جب آسمان پر ابر چھا جاتا ہے اور پانی سے بھاری ہو کر ابر برس جاتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں اور آسمان صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہوں سے دل کے آسمان پر ابر معصیت چھا جاتا ہے، لیکن جب آنکھیں ندامت کے آنسو برساتی ہیں تو رحمت کی ہوائیں گناہوں کے ان بادلوں کو اڑا کر دل کے آسمان کو بے غبار کر دیتی ہیں اور نور نسبت کا آفتاب قلب میں روشن ہو جاتا ہے جو ابر معصیت سے چھپ گیا تھا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ جب آسمان پر ابر چھا جاتا ہے اور پانی سے بھاری ہو کر ابر برس جاتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں اور آسمان صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہوں سے قلب کے آسمان پر ابر معصیت چھا جاتا ہے، لیکن جب آنکھیں ندامت کے آنسو برساتی ہیں تو رحمت کی ہوائیں ان بادلوں کو اڑا کر دل کے آسمان کو بے غبار کر دیتی ہیں اور نور نسبت کا آفتاب قلب میں روشن ہو جاتا ہے جو ابر معصیت سے چھپ گیا تھا. واہ واہ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ عجب یعنی خود پسندی اپنی خوبیوں کو دیکھنا اور کبر یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا. ارشاد فرمایا کہ عجب و کبر کا علاج اپنے گناہوں اور عیوب کا استحضار ہے. جب اپنے گناہوں کا دھیان ہوگا تو اپنے کمالات پر تکبر نہ ہوگا کہ تیرے اندر تو اتنے عیب ہیں، تو اپنے کو کیا اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا تجھے کیا حق ہے. اپنے عیوب کے استحضار سے سب اس کو اپنے سے بہتر نظر آئیں گے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے اے دل اپنے عیبوں پر نظر پڑنے لگی، اپنے دعوائے ہنر سے شرم سی آنے لگی. جب سے اے دل اپنے عیبوں پر نظر پڑنے لگی، اپنے دعوائے ہنر سے شرم سی آنے لگی. ارشاد فرمایا کہ عجب و کبر کا علاج اپنے گناہوں اور عیبوں کا استحضار ہے. جب اپنے گناہوں کا دھیان ہوگا تو اپنے کمالات پر تکبر نہ ہوگا کہ تیرے اندر تو اتنے عیب ہیں، تو اپنے کو کیا اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا تجھے کیا حق ہے. اپنے عیبوں کے استحضار سے سب اس کو اپنے سے بہتر نظر آئیں گے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے اے دل اپنے عیبوں پر نظر پڑنے لگی، اپنے دعوائے ہنر سے شرم سی آنے لگی. جب سے اے دل اپنے عیبوں پر نظر پڑنے لگی، اپنے دعوائے ہنر سے شرم سی آنے لگی. کیونکہ عجب اور تکبر دونوں حرام ہیں، اس لیے اس کا علاج ضروری ہے اور اس کا یہ بہترین علاج فرمایا کہ اپنے عیبوں کو سوچا کرے، اپنے گناہوں کا استحضار کرے تو خود ہی اپنے اندر کمتر ہو جائے گا اور دوسرے اس کو اپنے سے اچھے نظر آنے لگیں گے. ہاں سبحان اللہ. ایک صاحب جو دنیاوی تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے تھے، امتحان میں پاس ہو جانے سے رہ جانے کا غم تھا. ان کے خط کے جواب میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ وظیفہ اور دعا سے مقصود حق تعالی کی بارگاہ میں اظہار عرض ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد حق تعالی کی مرضی پر سر تسلیم خم رکھنا اور راضی رہنا بندوں کے لیے آداب بندگی ہے. بندوں کے لیے آداب بندگی ہے۔ کسی ناکامی سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ خیر اور بھلائی اور عزتوں کے عطا کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار راستے ہیں۔ ایک ہی راستے پر نظر اور اصرار خلاف بندگی ہے۔ ایک صاحب جو دنیاوی تعلیم کے لیے بیرون ملک گئے تھے، ان کے امتحان میں پاس ہونے سے رہ جانے کا غم تھا۔ ان کے خط کے جواب میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ وظیفہ اور دعا سے مقصود حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار عرض ہے، اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد حق تعالیٰ کی مرضی پر سر تسلیم خم رکھنا اور راضی رہنا بندوں کے لیے آداب بندگی ہے۔ کسی ناکامی سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خیر اور بھلائی اور عزتوں کے عطا کرنے کے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار راستے ہیں۔ ایک ہی راستے پر نظر اور اصرار خلاف بندگی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ علماء نے امت کو فروعی مسائل میں الجھا دیا ہے۔ فروع معنی شاخ کو کہتے ہیں، یعنی بنیادی چیزوں کے بعد پھر فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ بعض مسائل بنیادی ہوتے ہیں، بعض فروعی۔ جیسے درخت کا تنا ہے وہ بنیاد ہے اور شاخیں اس کی فرع کہلاتی ہیں، اصل چیز تنا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک صاحب نے کہا کہ علماء نے امت کو فروعی مسائل میں الجھا دیا ہے، انہی میں ایک فروعی مسئلہ داڑھی کا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر داڑھی کو فروعی مسئلہ مان لیا جائے تو کیا فرع غیر ضروری ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے مقابلے میں ناک فرع ہے تو ناک کٹا لیجئے۔ واہ واہ، اس کا عنوان بھی دندان شکن جواب۔ ایک صاحب نے کہا کہ علماء نے امت کو فروعی مسائل میں الجھا دیا ہے، انہی میں ایک فروعی مسئلہ داڑھی کا ہے۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر داڑھی کو فروعی مسئلہ مان لیا جائے تو کیا فرع غیر ضروری ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے مقابلے میں ناک فرع ہے تو ناک کٹا لیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح اور ندامت سے حق تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیا اور مچھلی کو انہیں اگلنا پڑا، اسی طرح معاشرہ ایسے لوگوں کو ہضم نہیں کر سکتا جو تسبیح اور ندامت کی راہ پر قائم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے راستے پر ہیں، اور اگر خطا معاف ہو جائے تو ندامت اور گریہ وزاری سے پھر دائرہ رحمت میں آ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح اور ندامت سے حق تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر لیا اور مچھلی کو اگلنا پڑا، اسی طرح معاشرہ ایسے لوگوں کو ہضم نہیں کر سکتا جو تسبیح اور ندامت کی راہ پر قائم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے راستے پر ہیں، اور اگر خطا معاف ہو جائے تو ندامت اور گریہ وزاری سے پھر دائرہ رحمت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن گناہوں کا مراقبہ اور مطالعہ ضرورت اور علاج کے لیے ہے، یعنی جب دل میں تکبر یا عجب پیدا ہونے لگے تب اپنے گناہوں کا ذرا سا خیال کر لیا کریں، لیکن تفصیلی مطالعہ نہ کرے، یعنی گناہ کی تحقیق میں نہ جائے کہ ہم نے کیسے گناہ کیا تھا، کس طرح کا گناہ کیا تھا، تفصیل میں نہ جائیں کہ سابقہ گناہوں کے واقعات کو دماغ میں دہرانے نہ لگے، ورنہ یہ دوسری بیماری پیدا کر دے گا، اور وہ التزاز من المعصیت السابقہ ہے، یعنی نفس پچھلے گناہوں کو یاد کر کے لذت اڑانے لگے گا۔ لہذا ندامت کے ساتھ استغفار کر کے پھر ہر وقت گناہوں کو یاد نہ کروں، ہر وقت اپنے گناہوں کو سوچنا دراصل اپنا مطالعہ ہے، اور ہم مطالعہ دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنے مطالعے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ گناہوں کا مراقبہ اور مطالعہ ضرورت اور علاج کے لیے ہے، یعنی گناہوں کو جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ عجب اور تکبر کا علاج یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا کرے، لیکن اجمالاً سوچے، مختصراً سوچے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے گناہگار تھے، کتنے گناہگار ہیں، ہمارے اندر کیسے کیسے عیب ہیں، لیکن ان عیبوں کا تفصیلی مطالعہ نہ کرے۔ تو فرمایا کہ جب دل میں تکبر یا عجب پیدا ہونے لگے تو اپنے گناہوں کا ذرا سا خیال کر لیا کرے، لیکن تفصیلی مطالعہ نہ کرے کہ سابقہ گناہوں کے واقعات کو دماغ میں دہرانے لگے، ورنہ یہ دوسری بیماری پیدا کر دے گا، اور وہ ہے نفس کے، وہ ہے التزاز من المعصیت السابقہ، یعنی نفس پچھلے گناہوں کو یاد کر کے لذت اڑانے لگے گا کہ ایسے ایسے گناہ کیا تھا. لہذا ندامت کے ساتھ استغفار کر کے پھر ہر وقت گناہوں کو یاد نہ کرو. ہر وقت اپنے گناہوں کو سوچنا دراصل اپنا مطالعہ کرنا ہے، اور ہم مطالعہ دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنے مطالعے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجلہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اسی طرح رزق بھی یقینی ہے. اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے، بلکہ موت سے بھی زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے. کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا تمام کا تمام رزق نہیں کھا لیتا. پس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے، مگر اس طلب میں اجمال ہو، یعنی اختصار ہو، مختصر ہو، کاوش اور اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج بیماری، علاج اور عیادت کی سنتوں کا بیان. بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے. علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے. ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کا بیان ہے. ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے سے چھوارے لایا اور عرض کیا کہ ان چھواروں کے لیے دعائے برکت کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھواروں کو اکٹھا کر کے ان میں دعائے برکت کی اور مجھ سے فرمایا کہ انہیں لے کے اپنے دوشیدان میں ڈال رکھو، جب تمہارا جی چاہے اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکال لو، مگر اسے جھاڑنا مت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چھواروں میں ایسی برکت ہوئی کہ میں نے اتنے اتنے وسق، یعنی 60 سا کا وسق ہوتا ہے اور ایک سا وہ ظرف ہے جس میں 3.5 سیر گندم آ جاتی ہے، فرمایا کہ اتنے اتنے وسق اسی چھواروں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور ہمیشہ اس میں سے ہم کھاتے اور کھلاتے رہے، اور وہ توشہ دان ہمیشہ میری کمر میں لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ بروز شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ قریب قریب 30 برس کے زمانہ ہوتا ہے، میری کمر میں سے کٹ کے کہیں گر پڑا اور جاتا رہا. 30 برس تک اس میں سے کھاتے رہے، کھلاتے رہے، اور وہ کمر سے لگا رہتا تھا، اور کتنے کتنے وسق اس میں سے خیرات بھی کرتے رہے. فائدہ: یہ معجزہ ایسی چیز میں ظاہر ہوا جو اصل میں نباتات کا ثمرہ ہے اور فی الحال جماد ہے، اس کو بھی دونوں سے تعلق ہوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل وساوس قلوبنا من خشيتك، اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحا. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اخفف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهوديين. اللهم اهلك الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهوديين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين اليهوديين. اللهم زلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم، وخرب بيوتهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نعورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.